ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
आज जो है वो उस हजरात की तरफ से ये ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि हज के अंदर जाने वाले अहबाब हैं तो हज से मुतालिक कोई बात मुख्तसरन कह दी जाए थी, हज की तरतीब से मुतालिक। तो पहले से इसका निज़ाम बनाया होता तो और ज़्यादा तफसील से कहने का मौका मिलता। बहरहाल उससे मुतालिक ज़रूरी बातें पेश कर देता हूँ। हज के लिए जो एहराम बांधा जाता है उस एहराम की तीन किस्में उलमा ने बतलाई। पहले तो एहराम की हकीकत समझो। पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि आदमी अगर एहराम की हकीकत समझ ले तो बहुत सारे मसले उसके हल हो जाते हैं और बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में नमाज जब शुरू की जाती है तो तकबीर तहरीमा कही जाती है, यानी शुरू में अल्लाहु अकबर कहा जाता है नमाज में दाखिल होने के लिए। तो नमाज में दाखिल होने के लिए जो अल्लाह अकबर कहा गया उसका नाम है तकबीर तहरीमा। तकबीर का मतलब अल्लाह अकबर, यानी वो अल्लाह अकबर जो आदमी को नमाज में दाखिल करता है। वैसे तो नमाज में और भी अल्लाह अकबर हैं, रुकू में जाएंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, उठने के बाद सज्दे में जाएंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, सज्दे से सर उठाएंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर दोबारा जाएंगे तो अल्लाह अकबर कहेंगे, बार बार अल्लाह अकबर का तकरार होता ही रहता है। एक रुकने से दूसरे रुकना और एक हालत से दूसरे हालत की तरफ मुंतकिल होते वक्त, लेकिन उन तकबीरात का नाम तहरीमा नहीं है। शुरू में पहली जो तकबीर कही जाती है जिसके कहने के नतीजे में आदमी नमाज में दाखिल हो जाता है, नमाज वाली हालत में नमाज की पोजीशन में आ जाता है, अब तक नमाज में नहीं था अब अल्लाह अकबर कहने से नमाज में आ गया, दाखिल हो गया। तो ये नमाज की हुरमत में दाखिल होने पर होने के लिए जो अल्लाह अकबर कहा जाता है उसका नाम है तकबीर तहरीम। तहरीम अरबी जबान का लफ्ज है जिसका तर्जमा होता है किसी चीज को हराम करना, हराम करना। तो ये तकबीर भी बहुत सी उन चीजों को जो इस तकबीर के कहने से पहले हलाल थी हराम कर देती है। भाई आदमी जब नमाज की नीयत बांधता है और अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह अकबर कहने से नमाज में दाखिल हो गया। अब इस अल्लाह अकबर कहने से पहले यानी नमाज में दाखिल होने से पहले बहुत से काम बहुत सी चीजें उसके लिए हलाल थी। बातचीत करना हलाल था अब हराम हो गया, खाना हलाल था हराम हो गया, पीना हलाल था हराम हो गया, इधर उधर सीना घुमाना फिराना हलाल था अब क्या हो गया हराम हो गया, चलना फिरना हलाल था अब हराम हो गया। तो बहुत से वो काम जो इस नमाज में दाखिल होने से पहले और अल्लाह अकबर कहने से पहले हलाल थे अब इस अल्लाह अकबर कहने की वजह से हराम हो गए। इसलिए इस अल्लाह अकबर का नाम ही है वो अल्लाह अकबर जो हराम करने वाला तकबीर तहरीम। हालांकि उसके अलावा और बाकी और भी नमाज में बहुत से अल्लाह अकबर कहे जाते हैं लेकिन उनको वो नाम नहीं दिया गया, वो उनवान नहीं दिया गया। अब देखिए नमाज क्या इरादा कोई आदमी करे, नियत करना, यानी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और इस नियत से अल्लाह अकबर कहेगा तो अब ये नमाज में दाखिल होगा। नमाज में दाखिल होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, उन दोनों में से एक भी अगर नहीं पाई गई तो वो आदमी नमाज में दाखिल हुआ समझा नहीं जाएगा। एक तो है नियत नमाज की, आप जो नमाज पढ़ना चाहते हैं उसकी नियत कर लीजिए। नियत का मतलब है दिल में इरादा करना, जबान से बोलना ये बहुत बहुत सा मुस्तहब का दर्जा रखता है, ये कोई जरूरी नहीं है। असल तो दिल का इरादा है कि भाई आप ईशा की नमाज पढ़ना चाहते हैं चार रकात फर्ज, तो दिल में नियत कर लीजिए इरादा कर लीजिए कि मैं ईशा की चार रकात फर्ज पढ़ रहा हूँ, और अगर वो इमाम के पीछे है तो इमाम के ابتدا میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ساتھ میں ارادہ ہونا چاہیے. وہ تو جب آپ آئے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اب آپ شروع کرنے والے ہیں تو یہ ارادہ تو پایا ہی گیا, مسجد میں آنے سے ارادے کی شروعات ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ نیت تو تھی, اور نیت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کہا, اللہ اکبر کہہ دیا, نماز شروع ہو گئی. تو نماز کے شروع ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, نیت اور تکبیر تحریم. اگر خالی نیت کی, آپ نے نیت کی میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں لیکن اللہ اکبر بولے نہیں, تو اس صورت کے اندر نماز شروع نہیں ہوئی. خالی اللہ اکبر بولے, نیت نہیں, جیسے میں ابھی بار بار اللہ اکبر بول رہا ہوں لیکن میری نیت نماز شروع کرنے کی نہیں ہے, تو اس اللہ اکبر بولنے کی وجہ سے میری نماز چالو نہیں ہوگی. سنا ہے کہ نہیں؟ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اللہ اکبر بول رہے ہیں, تو اللہ اکبر بولنے میں آپ کی نیت وہاں نماز شروع کرنے کی نہیں ہے, تو اس اللہ اکبر سے نماز شروع نہیں ہوتی, تحریم و تحریمہ نہیں ہوتی. تو نماز کے شروع ہونے کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو اللہ اکبر اور دوسرا نیت. اب جب یہ دونوں چیزیں پائی جائے گی تب آپ نماز میں داخل ہو گئے. اب پہلے سے آپ کو, آپ نماز کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کچھ کام تو وہ ہیں جو نماز سے پہلے کر لینے پڑتے ہیں, کپڑے کو پاک کرنا, جسم کا پاک ہونا, جسم کی دونوں طرح کی پاکی, ظاہری نجاست سے بھی باطنی نجاست سے بھی, اور جو ہے جگہ کا پاک ہونا, قبلے کی طرف منہ ہونا. اصل تو قبلے کی طرف منہ نماز کے اندر ہونا چاہیے, لیکن آپ جہاں اللہ اکبر کہیں گے نماز شروع ہو جائے گی. اب اگر آپ کا منہ ادھر ہے, اللہ اکبر ادھر کہا اور پھر یوں کیا, تو وہ ایک لمحہ ایسا گزرا جس میں آپ کا منہ قبلے کی طرف, نماز اس لیے پہلے سے تیار, سمجھا کہ نہیں, اس لیے خوب منہ پہلے سے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو نماز, اور جب اللہ اکبر کہیں گے اس نیت کے ساتھ تو نماز میں داخل ہو. یہ نماز کی تحریمہ ہوئی. کیا ہوئی؟ تحریمہ یعنی گویا نماز کی پوزیشن. اب آپ نماز میں داخل ہو گئے, اب یہ آپ کی نماز والی پوزیشن کب تک باقی رہے گی؟ دو رکعت پڑھتے ہیں تو دو رکعت کے بعد آخر میں قعدہ کہیں گے, قعدہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ سلام پھیریں گے تو یہ سلام جو ہے یہ نماز والی اس حرمت کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. نماز کی پوزیشن آپ کی خلاص کریں, نماز کو ختم کرنے کے لیے ہی رکھا گیا ہے. کیا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم, کہ نماز کی حرمت کو چالو کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور نماز کی حرمت کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ السلام, تسلیم, یعنی السلام علیکم. تو دیکھیے اللہ اکبر کہنے سے جو چیزیں حرام ہوئی تھی کب تک حرام رہے گی؟ سلام پھیرنے سے. جہاں سلام پھیر دیا اب وہ چیزیں دوبارہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. یہی سلام حلال کرنے والا بنا, وہ تکبیر تحریمہ, یہ تسلیم تحلیلہ, جیسا کہتے کتابوں میں نام یہ, لیکن حدیث میں تعبیر آئی ہے. تو میں یہ آپ کو یہ کیوں سمجھا رہا ہوں, بے یعنی یہی پوزیشن یہی کیفیت حج کے اندر ہے. آدمی جب حج کا ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دیکھو نماز کے ادا کرنے کا جب ارادہ کیا اور نماز کی ایک خاص حالت میں آ گیا, اب اس حالت میں دوسرا کام نہیں چلتا. جو کام نماز کے اندر ہیں وہی کیے جاتے ہیں, نماز کے علاوہ دوسرے کام جی کی ممانعت سے وہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے جو آدمی حج کا ارادہ رکھتا ہے اس کو بھی ایک خاص پوزیشن میں آنا پڑتا ہے, کہ اس پوزیشن میں آنے کے بعد بہت سے وہ کام جو اس پوزیشن میں آنے سے پہلے اس کے لیے کیا تھے؟ حلال تھے, حرام ہو جاتے ہیں. وہ کام کیا ہو جاتے ہیں؟ پہلے حلال تھے وہ حرام ہو گئے اس پوزیشن میں آ جانے کی وجہ سے. اسی پوزیشن کا نام کیا ہے؟ احرام. احرام کوئی کپڑے کا نام نہیں ہے, چادر کا نام نہیں ہے, احرام ایک خاص حالت کا نام ہے, ایک خاص پوزیشن کا نام. کہ آپ اب دیکھو نماز میں حرمت آنے کے لیے دو باتیں تھیں, نیت اور تکبیر. خالی نیت سے بھی نماز شروع نہیں ہوتی تھی, خالی تکبیر سے بھی نماز شروع نہیں ہوتی تھی. احرام میں آنے کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، نیت اور لبیک، تلبیہ. نیت تو ہے جیسے نماز میں تھی، نماز میں نماز کی نیت تھی. اب یہاں احرام جو باندھا جاتا ہے، احرام والی حالت اختیار کی جاتی ہے، یا تو حج ادا کرنے کے لیے یا تو عمرہ ادا کرنے کے لیے، دو میں سے کسی ایک کے لیے یا دونوں کے لیے، جو کر. اب یہی سے احرام کی تین قسمیں بھی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. تو اب احرام کی جو حالت اختیار کی گئی تھی، حج ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو نیت ضروری. آپ کیا ادا کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ؟ تو نیت، دل میں ارادہ، تو میں حج کا ادا کرنا چاہتا ہوں، حج کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں. تو یہ نیت پائی گئی، کون سی، حج کی یا عمرے کی. اور خالی نیت سے شروع نہیں، خالی نیت آپ کر لیں کہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو احرام میں داخل نہیں ہوئے. جیسے نماز کی نیت کرتا ہوں تو نماز میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ تکبیر نہ کہو، ایسے یہاں پر بھی خالی نیت کرنے سے آپ احرام میں داخل نہیں ہوئے. نیت کرنے کے بعد اب آپ کو کچھ کہنا پڑے گا زبان سے، وہی لبیک، تلبیہ اس کو کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح چار حصوں میں ادا کیا جائے گا، یہی سنت طریقہ ہے اس کی ادائیگی کا. لبیک اللہم لبیک ایک پہلا ٹکڑا، لبیک لا شریک لک لبیک دوسرا ٹکڑا، ان الحمد والنعمت لک والملک تیسرا، لا شریک لک. یہ چار حصوں میں یہ تلبیہ ادا کیا جاتا ہے. تو جب آپ اگر عمرے کا احرام باندھنا چاہتے ہیں تو عمرے کی نیت بھی کریں، اور نیت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا پڑھیں، لبیک. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی حج یا عمرے کے لیے جائے گا، کم سے کم اس کو تلبیہ تو یاد کرنا پڑے گا، تلبیہ یاد کرنا، ورنہ وہ احرام شروع نہیں ہوگا. بہت سے ایسے ہیں کہ اتنا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ کیسے احرام شروع کہلایا جائے گا اس کا. ایک آدمی نماز شروع کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر تو بولنا پڑے گا، نماز کیسے شروع ہو، ایسے یہ بھی. اس لیے تلبیہ کی بہت اہمیت ہے، پہلی مرتبہ کا تلبیہ جو ہے وہ ضروری فرض، اس کے بغیر جو ہے احرام شروع نہیں ہوتا. تو دو چیزیں ہیں. اب احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ جو ترجمہ تحریمہ کا تھا وہی ترجمہ احرام کا، احرام یعنی حرام کرنا. یہ ایک خاص پوزیشن ہے. جب آپ حج یا عمرے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ حج کے ارادے سے جا رہے ہیں، عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں، تو ایک بارڈر بتلائی گئی ہے کہ اس بارڈر سے آگے آپ ایک مخصوص پوزیشن اختیار کیے بغیر جا سکتے. کہیں بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو جب اس کا علاقہ، محل کا علاقہ آئے گا، تو پھر اس کو خاص انداز میں چلتے ہونا رہنا پڑتا ہے، ایک خاص اس میں ادب کی پوزیشن میں آ جانا پڑتا ہے، پھر غفلت اور بے پرواہی سے کام چلتا نہیں. تو یہ حرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جگہ ہے، وہاں کے ارادے سے جب جائیں گے تو ایک خاص بارڈر لگایا گیا ہے، اس بارڈر کو پار کرنے سے پہلے آپ کو ایک خاص پوزیشن میں آ جانا ہے. اسی بارڈر کا نام ہے میقات. کیا میقات؟ کہ بھائی اس جگہ کو آپ بغیر اس کے پار نہیں کر سکتے، اس سے پہلے پہلے آپ ایک خاص اس میں آ جائیے، جب آپ کو اس کے بغیر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. اگر بڑھ گئے تو آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا، جس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی دم دینے کی شکل میں. دم دینے میں بھی دم نکلتا ہے لوگوں کا، دم کا نام سن کے دم نکلتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ میقات اسی جگہوں کو کہتے ہیں، دنیا حرم جہاں مکہ مکرمہ واقع، مکہ مکرمہ کے چاروں طرف دنیا سے لوگ آتے ہیں. اب ہندوستان کی طرف سے جو لوگ گئے ہوائی جہاز سے گئے، تو چونکہ وہ سعودیہ کے علاقے پر سے گزر کر کے جاتے ہیں، تو قرین المنازل جو نجد والوں کے لیے میقات مقرر کی گئی تھی اس کے پاس سے پار ہوتے ہیں. وہ علاقہ جو آنے والا ہوتا ہے تو ہوائی جہاز میں پہلے سے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ آنے والا آپ تیار رہیے. تو بہرحال احرام, میں بتلا رہا تھا احرام کی حقیقت کیا. احرام ایک خاص حالت کا نام ہے کہ اس حالت کو اختیار کرنے سے پہلے بہت سی وہ چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھیں اس حالت میں آ جانے کے بعد کیا ہو جائیں گی. سلے ہوئے کپڑے پہننا احرام سے پہلے حلال تھا, اب احرام میں آنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننا حلال نہیں. خوشبو لگانا احرام سے پہلے حلال تھا, اب احرام میں آنے کے بعد حلال نہیں رہا, حرام ہو گیا. بالوں کو کاٹنا, ناخون کو ترشوانا, یہ احرام میں آنے سے پہلے حلال تھا اب حرام ہو گیا. سر کو ڈھانپنا, چہرے کو ڈھانپنا, جو ہے پہلے احرام سے پہلے حلال تھا اب احرام کی حالت میں حرام ہو گیا, ہم نہیں ڈھانپ سکتے. اور شکار کرنا احرام سے پہلے حلال تھا اب کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے کام جو اس میں احرام سے پہلے حلال تھے اس حالت میں آنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں, حرام. اس لیے اس حالت کا نام کیا رکھا, احرام. اب یہ جو دو چادریں اس وقت پہنی جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں احرام, تو وہ تو احرام کی چادریں ہیں. وہ کیا ہیں, وہ خود احرام نہیں ہے بلکہ احرام کا لباس ہے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں احرام کی چادریں, احرام کا لباس, کیونکہ احرام کی حالت میں آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے نہیں تو یہ بن سلے ہوئے. تو اصل تو یہ ہے کہ اس میں بن سلے ہوئے کپڑے ہمیں پہننے ہیں, تو وہ بن سلی ہوئی دو چادریں ہوتی ہیں, اور وہی کوئی متعین نہیں کہ جب سے آپ نے نیت کی اس کو آپ پہنے رہیے, جب تک کہ آپ حد سے فارغ نہ ہو جائیں وہاں تک اس کو بدن سے اتار, نہیں. سلے ہوئے کپڑے ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں, روزانہ بدلتے ہیں. تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, اس کو روزانہ بھی بدل سکتے ہیں. اگرچہ حاجی کے لیے اچھا یہ ہے کہ جتنا میلا کچیلا ہو اتنا اللہ کو اچھا لگتا ہے, وہ سمجھے نا, جتنا بدبودار ہو جائے اتنا اچھا بعد میں. تو بہرحال یہ بات دوسری ہے, باقی بدلنے میں کوئی پابندی نہیں شریعت کی طرف سے. اتنا ہے کہ سلا ہوا آپ کو پہننا نہیں ہے, وہ جو لوگ سمجھتے. اسی لیے اگر کسی کو غسل کی عادت ہو گئی اسی چادر کو پہنے ہوئے, چادر خراب ہو گئی احرام کی, تو آپ دوسری پہن لیجئے اس کو اتار کر کے, سمجھنا ہے کہ نہیں. تو بہرحال یہ تو میں بتلا رہا تھا احرام کی حقیقت, یہ اس لیے بتلائی تھی کہ اگر اس احرام کی اس حقیقت سے آپ واقف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائے گی اور بہت سے مسئلوں کو سمجھنے میں آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی, وہ جو غلط فہمی ہوتی ہے. اب بتلا یہ رہا تھا کہ یہ جو مخصوص پوزیشن اختیار کی جاتی ہے احرام, تو احرام کی تین قسمیں ہیں. اس لیے یا حج کے احرام کی, کون سے احرام کی, جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے تین قسم کے احرام ہیں. ایک تو یہ کہ خالی حج ہی کی نیت, حج ہی کا احرام باندھے فقط, ساتھ میں عمرے کی نیت نہ ہو. یہاں سے جب گیا تو آپ, اس نے میقات آنے سے پہلے گھر سے یا بمبئی سے ایئرپورٹ سے جہاں سے بھی صرف حج کی نیت کی, حج کے احرام کی. تو اس کو تو ان کی اصطلاح میں, ان فقہا کے یہاں ان کی پریبھاشا میں اس کو کہتے ہیں افراد, یعنی اکیلے حج کا احرام. ابھی جاتے اس سے آپ حج کریں گے, حج سے فارغ ہو گئے, حج کے دن پورے ہو گئے, حج کے دن نمٹ گئے. یہاں جب احرام باندھ کے گئے, چاہے ابھی شوال میں جاؤ تو بھی آپ کو آخر تک احرام کیا کرنا پڑے گا, باقی رکھنا پڑے گا. جب تک کہ حج کے دن پورے نہیں ہوں گے وہاں تک نمٹنے والا نہیں ہے مسئلہ. اور اس کے بعد پھر میرے چاہے کرتے رہو, لیکن وہ حج کے دنوں میں نہیں کیے, وہ بعد میں کیے. تو حج کے دن کے اندر جو ہے آپ اکیلا حج کریں, ساتھ میں عمرہ نہ کریں, تو اس کا نام کیا ہے, حج کے افراد ہے, اس کو افراد کا احرام کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جاتے رہیں حج کے لیے, لیکن آپ ابھی تو آپ نے سوچا کہ حج کو تو ایک مہینہ باقی ہے, ابھی سے میں حج کا احرام باندھ لوں گا تو جب تک کہ حج نہیں کروں گا وہاں تک وہ احرام کھلنے والا نہیں ہے. پر اتنی بڑی پابندی، اتنی لمبی پابندی مجھ سے برداشتہ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ احرام کے تقاضوں کے خلاف احرام میں جو چیزیں کرنی نہیں چاہیے ہو جائیں مجھ سے اور میں خامخواہ گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. تو آپ یوں سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی دوسری شکل ہے. تو کہا ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں جو بھی آدمی جانا چاہتا ہو مکہ مکرمہ وہ میقات کو بغیر احرام کے پار کر سکتا نہیں. گویا وہاں کا حق ہے، وہاں حرم کا حق ہے کہ کوئی آدمی وہاں جانے والا بغیر احرام کے آگے بڑھ سکتا نہیں، وہ بارڈر پار نہیں کر سکتا. تو اب آپ کو احرام تو باندھنا ہی ہے، حج کا باندھو کہ عمرے کا باندھو. اب حج کے دن لمبے تھے تو آپ نے سوچا کہ چلو عمرے کا باندھ لیں ابھی، اور عمرہ چونکہ ذرا آسان عمل ہے اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں معاملہ نمٹ جاتا ہے، ابھی بتاؤں گا عمرے کی ترتیب، اور پھر احرام کھل جاتا ہے. اور احرام کھلنے کے بعد جب حج کے دن قریب آئیں وہاں تک آپ بغیر احرام کے وہاں مکہ مکرمہ میں قیام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو احرام کی پابندیوں سے یوں آزاد کر سکتے ہیں. تو یہ عمرے کا یہاں سے احرام باندھا، پھر حج کے دن جب آئے تو حج کا احرام باندھا. اس کو ان کے یہاں کہتے ہیں تمتو، یہ دوسرا طریقہ ہے احرام کا. تو پہلے عمرہ کیا، یہ حج کے مہینوں میں ہی کیا، اور پھر حج کے جب دن آئے تو حج کا احرام باندھ کر کے حج کیا، تو یہ تمتو کہلاتا ہے. اور اگر یہیں سے جاتے وقت آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام جوڑا باندھ لیا، ایک ساتھ نیت کر لی حج کی بھی اور عمرے کی، تو اس کو کہتے ہیں قران. قران کا معنی یہ ملانا، دونوں احراموں کو آپ نے جوڑ دیا ملا دیا، اس لیے اس کو قران. اور تمتو کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، کہ آپ نے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں ادا کرنے سے کا فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کو تمتو کہتے ہیں. تو اب بہرحال یہ تین طریقے ہیں احرام کے حج کے واسطے، افراد، تمتو اور قران. ویسے ہمارے حنفیہ کے یہاں افضل تو قران ہے، دونوں عبادتیں ایک احرام سے ادا کرنا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے تمتو کا، اور اس کے بعد آخری درجہ ہے افراد کا. بہرحال جس کو جو سوٹیبل ہو، اس کے مزاج کے مطابق جو معافق آتا ہو اس کے مطابق کرے. اصل تو یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو بجا لانا ہے، کہیں کوئی خلاف ورزی ہم سے ہونے نہ پائے، اپنے مزاج کو اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں. اب پہلے میں صرف آپ کو عمرے کی ترتیب بتلاتا ہوں اور اس کے بعد حج کی بتلاؤں گا. عمرے کے اندر آدمی جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو دیکھو احرام باندھنے کا مطلب کیا، احرام والی پوزیشن میں آنا، وہ کوئی چادریں پہننا نہیں، سمجھا کہ نہیں. تو اس کے لیے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد میل کو چیل دور کرنا، صابن لگانا اور ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. تو یہ غسل جو کیا جاتا ہے صفائی کے لیے، پاکی. دیکھو غسل کے دو مقصد ہوتے ہیں، کبھی تو پاکی اور کبھی کیا ہوتی ہے صفائی. ہم جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو کوئی غسل کی حاجت نہیں ہوتی ہم کو، کرتے ہیں. تو جمعہ کا یہ غسل کیا جاتا ہے وہ کائے کے لیے کیا جاتا ہے، صفائی کے لیے کیا جاتا ہے، پاکی کے لیے نہیں. پاک تو ہے، ہاں اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو گئی اب وہ ناپاک ہو گیا، وہ غسل کرتا ہے تو وہ کائے کے لیے کرتا ہے، پاکی کے لیے کرتا ہے. تو یہ احرام کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ پاکی والا غسل نہیں ہے، بلکہ وہ کون سا ہے، صفائی والا. یعنی بدن کے میل کچیل کو دور کر کے ذرا آپ فریش ہو جائیں اس کے لیے. اسی لیے عورت اگر حالت حیض میں ہو اور وہ احرام باندھنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کو بھی کہا غسل کر لے، حالانکہ وہ غسل کرے گی تو پاکی حاصل ہونے، ایک طرف حیض جاری ہے، ایک طرف آپ پیشاب آپ کا نکل رہا ہونا، آپ وضو کریں تو وضو ہوگا نہیں، اس کے باوجود اس کو غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بات لمبی ہو رہی. تو بہرحال یہاں یہ غسل جو کیا جاتا ہے احرام کے واسطے وہ کائے کے لیے کیا جاتا ہے، صفائی کے لیے. اس لیے حالت عورت حالت حیض میں ہو تو بھی غسل کرے گی، اور اسی لیے اگر کوئی آدمی غسل نہ کرے وضو سے کام چلانا چاہے تو اس کی بھی اجازت. اور کسی نے وضو بھی نہیں کیا ایسے نیت کر لی. میں نے کہا اصل احرام میں تو دو چیزیں ہیں, اور کچھ سنتیں ہیں, کچھ اچھے طریقے ہیں, وہ ہے دوبارہ غسل کریں. غسل کرنے کے بعد اب اس کو دو رکعت پڑھنی ہے احرام کی, یہ سنت ہے. دو رکعت ضروری نہیں ہے, اسی لیے عورت حالت حیض میں ہو تو حیض میں ہونے کی وجہ سے وہ تو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے, اس کے لیے اس دو رکعت کا حکم بھی نہیں ہے. وہ خالی نیت کر لے گی اور تلبیہ پڑھ لے گی تو اس کا احرام چالو ہو جائے گا. تو دو رکعت پڑھنا ہے, یہ دو رکعت احرام کی سنت ہے. اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھے, سلام پھیرے. اب یہ دو رکعت جب پڑھے گا آدمی تو دیکھو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ممانعت مرد کے لیے ہے حالت احرام میں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے مرد جو ہے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے تو پہن نہیں سکتا. اب یہ دو رکعت کیا سلام پھیرنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور نیت کر کے آپ لبیک پڑھیں گے اور نیت کے ساتھ لبیک پڑھتے ہی احرام کیا ہو جائے گا, چالو ہو جائے گا. اس لیے پہلے سے اس کی تیاری کے طور پر یہ کہا گیا کہ بھائی غسل کرنے کے بعد اب سرے ہوئے کپڑے ابھی سے مت پہنو, ابھی احرام ابھی چالو تو نہیں ہوا, لیکن آپ ابھی کپڑے سرے ہوئے نہ پہنے, بلکہ کون سے پہنے, بغیر سلی ہوئی دو چادریں, ایک لنگی کے طور پر ایک اوپر, اور انہی دو چادروں میں یہ دو رکعت آپ ادا کیجیے. باقی ویسے آپ سلے ہوئے کپڑوں میں ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد پھر ان سلے ہوئے کپڑوں کو نکالیں اور چادریں پہنے تو اس کی بھی اجازت ہے, منع نہیں. نیت کرنے سے پہلے یہ کام کر لینا پڑے گا, مگر تو وہ بعد میں پھر زحمت میں پڑھنا اس کے بجائے آسانی کی یہی شکل تھی کہ انہیں دو چادروں ہی کے اندر آپ دو رکعت ادا کر لیں. اور کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر چھپانا بھی منع ہے, سر ڈھانپنا, سر کھلا رکھنا چاہیے, لیکن ابھی احرام شروع نہیں ہوا اس لیے جس وقت یہ چادریں پہن کر دو رکعت پڑے گا تو چادر کے ذریعے سے سر بھی کیا رہے گا, ڈھانپے رہے گا, چادر سے نہیں ڈھپتا تو ٹوپی پہن کے پڑے. جیسے بعض لوگ جو ہیں احرام کی حالت میں بھی بعض قومیں ایسی ہیں جو ٹوپی اور بنیان پہنے رہتی ہے, تو بہرحال جو ہے ٹوپی پہن کے آپ دو رکعت پڑھیے, سلام پھیرنے کے بعد ٹوپی پہنی ہے تو نکال دیجئے, سر کو چادر سے ڈھانپ رکھا ہے تو وہ چادر سر پر سے ہٹا لیجئے, غفلت سے کام نہ لیں. اب آپ نیت کرنے جا رہے ہیں کائی کی, عمرے کی, تو عمرے کی نیت کے لیے الفاظ ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی, کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے. یہ زبان سے کہا, ویسے حج اور عمرے کے اندر زبان سے نیت وہ بھی آئی ہے روایتوں میں, کہی جائے گی, سنت ہے, اور پھر دل میں تو ارادہ ہے ہی, اور یہ بولنے کے بعد پھر آپ تلبیہ بھی پڑھ لیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ جہاں آپ نے نیت عمرے کی اور تلبیہ پڑھا, آپ کا احرام کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اب آپ ایک مخصوص پوزیشن میں آ گئے, اب آپ محرم ہیں, حالت احرام میں ہیں, اب آپ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا, بال کٹوانا, ناخن ترشوانا, چہرے اور سر کو ڈھانپنا, سلے ہوئے کپڑے پہننا, شکار کرنا, ان ساری چیزوں کی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, ممانعت. بیوی کے ساتھ صحبت کرنا, صحبت کی باتیں کرنا, اس کا صحبت کے ابتدا میں جو دوائی یعنی اس کو چھونا شہوت کے ساتھ یا گوسہ, یہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی, منع ہو جائے گی. اب آپ احرام میں آ گئے, اب یہاں سے جاتے ہوئے, اب ہوائی جہاز میں جب سوار ہوتے ہیں تو ہوائی جہاز والوں کی طرف سے ان کی ایک مخصوص سروس, مخصوص خدمات ہوتی ہیں, ان کی ان خدمات میں ایک جو ہے وہ فریش ٹشو کے نام سے دیتے ہیں خوشبودار. تو ہمارے بہت سے حاجی بیچارے نئے نئے پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں سوار ہوئے اور وہ دیکھا کہ ٹشو تو خوش ہو گئے, کھولا, اچھا وہی کر کے منہ پہ کسی نے وہ کیا کرنے کا تھا کہ تو منہ صاف کرنے کے لیے, منہ پوچھنے کے لیے, ذرا آپ فریش ہو جائیں گے. ان کو بھی فریش ہو جانے کا شوق ہو جاتا ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ میں حالت احرام کے اندر ہوں. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اگر منہ وہ خوشبودار بھی ہے اور آپ نے اس کے ذریعے سے یہ کر لیا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا, دم واجب ہو جائے گا, مصیبت. اس لیے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آپ نے احرام باندھا, اب یہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو میں نے کہا نا کہ ایک بارڈر ہے اس کی میقات, اس سے پہلے آپ کو باندھ لینا ہے. ہمارے عام طور پر ہوائی اڈے پر, ایئرپورٹ کے اوپر, یا آپ جب مسافر خانے میں بمبئی میں یا احمد آباد میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے لیے جب نکلیں گے تو پہلے سے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اسی طرح احرام باندھ کر. اگر آپ مزید سہولت اپنے لیے چاہتے ہیں تو غسل وسل کر کے چادریں تو پہن لیجئے, لیکن ابھی دو رکعت پڑھ کر کے ابھی نیت نہ کریں. آپ چلے جائیں ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے پہلے, آخر میں جب آپ کو وہاں وہ ہال میں لے جائیں ہوائی محل سوار کرنے سے پہلے, وہاں آپ دو رکعت پڑھ کر کے نیت کر سکتے ہیں. اور مزید آپ اپنے لیے سہولت اختیار کرنا چاہیں تو وضو تو ہے آپ کا, باوضو رہیے. ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد جب میقات آوے اس سے پہلے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے, کیونکہ حالت سفر میں یہ دو رکعت جو پڑھی جاتی ہے احرام کے لیے وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے, اور سفر کی حالت میں نفل نماز اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ اس لیے کہتا ہوں نفل نماز کا نام بار بار, کہ فرض پڑھنے کی آئے گی تو اس طرح بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھیں گے تو وہ درست نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ جو ہے آپ وہاں اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دو رکعت پڑھ کے وہاں پھر وہی اسی طریقے سے نیت کر سکتے ہیں اور آسانی کے لیے. تو بہرحال ہونا چاہیے. جو بعض لوگ وہاں جدہ اترنے کے بعد کرتے ہیں احرام, ہاں آج کل جیسے احمد آباد سے جتنی فلائٹ جا رہی ہے مدینہ منورہ, تو وہاں تو چونکہ مدینہ منورہ ہی پہلے جانا تھا اس لیے وہاں تو احرام باندھا نہیں جائے گا. لیکن جو وہاں سے بمبئی سے جو لوگ جاتے ہیں, تو بمبئی سے جانے والوں کی نیت اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کی ہے تو بمبئی سے جانے والی فلائٹ ہیں, اگر وہاں سے جدہ بھی جاتی ہے لیکن اس کی نیت جدہ سے مکہ جانے کی نہیں ہے بلکہ مدینہ جانے کی ہے, تو اس صورت کے اندر وہ احرام باندھے بغیر جائے گا. لیکن اگر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے تو اس صورت کے اندر تو احرام باندھنا ضروری ہے میقات آنے سے پہلے. تو بہرحال احرام باندھ لیا آپ نے عمرے کا, اب جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اپنی قیام گاہ پر جا کر پھر ذرا اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر جو وضو وغیرہ کر کے حرم شریف تشریف لے جائیں. اب آپ جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے, اندر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ کے اوپر پڑے گی, تو اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجیے, خود کعبۃ اللہ کے لیے بھی دعا, اللہ مسجد حاض البیت تشریفاً و تکریماً و محابتاً, اور وہ الفاظ یاد کرنے کی زحمت ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے, اس کے ترجمہ کو آپ دیکھ لیجیے اور اس کے مطابق دعا مانگ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو عزت و احترام اور اس کی ہیبت کے اعتبار سے اور زیادہ ترقی دے, اور جو اس کا حج یا عمرہ کرے اس کو بھی یہ چیز نصیب فرما. بہرحال یہ دعا کرنے کے بعد آگے بڑھے. اب آپ کو وہاں جا کر کے پہلے طواف کرنا ہے. دیکھو عمرے کے اندر احرام باندھنے کے بعد کل تین چیزیں ہیں, طواف, سعی اور سر کا حلق, سر کو کے بال کو صفائی کروانا. تو اب یہ تین کام کرنے ہیں. پہلا آپ طواف کریں گے, طواف کی شروعات جو ہے حجر اسود سے ہوتی ہے, تو وہاں حجر اسود سے لے کر وہاں طواف کے لیے کھلی جگہ ہے وہاں مسجد حرام کے بیچوں میں جس کو مطاف کہتے ہیں. مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ, باقاعدہ کھلی رکھی گئی ہے اس جگہ کو, طواف کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے اس لیے اس کا نام ہے مطاف, طواف کرنے کی جگہ. تو مطاف میں جب آپ پہنچیں گے تو بیت اللہ کے چار کونے ہیں. ایک کونا تو وہ ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے, وہ تو خالی اس کو رکن کہتے ہیں, اور دوسرا رکن حجر اسود ہی بولتے ہیں, دوسرا اس کے سامنے اسی طرف رکن یمانی کہلاتا ہے, اور تیسرا ادھر جو ہے یعنی حجر اسود سے دوسری طرف، ایک طرف تو ہے یمانی، دوسری طرف ہے رکن عراقی، وہاں حتیم بھی ہے، یعنی کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک ایک چھوٹی سی دیوار جو ہے اپنے سینے تک آوے یا یہاں تک آتی ہے اتنی، اور وہ گولائی لیے ہوئے جو ہے وہ کعبہ کے باہر بنی ہوئی ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں کہ کچھ حصہ کعبۃ اللہ کا تھا، جس کو زمانے جاہلیت میں لوگوں نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کے لیے جتنی رقم درکار تھی وہ موجود نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ حصے کو خارج کر دیا تھا، اور علامت کے طور پر یہ تقریباً جو ہے یہ نو ہاتھ کے برابر حصہ ہے، نو فٹ کے برابر تو وہ حصہ ہے، وہ اتنا، ویسے یہ حتیم اس سے کچھ بڑا ہے، تو بہرحال یہ حتیم، حتیم والا ادھر کا کونا جو حجر اسود کی طرف ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے، دوسری طرف کا کونا رکن شامی کہلاتا ہے. تو شروعات جو ہے طواف کی حجر اسود کے سامنے سے ہوگی. اب بالکل اصل تو یہ ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے جا کر کے آپ پہلے تو استقبال کریں پھر استلام کریں، لیکن جو لوگ حج کر کے آئے ہیں جاتے آتے رہتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے، اس لیے جو اصل آسان طریقہ ہے اصلی جس کو کرنا ہے وہ بتلا دیتے ہیں کہ بھائی وہاں آسانی کے لیے، حاجیوں کی سہولت کے لیے حجر اسود والے کونے سے لے کر پورا مطاف، جیسے کہ یہاں حجر اسود ہے، یہاں کعبہ ہے، وہاں آخر تک ایک لمبی لکیر کالے پتھر کی بنائی گئی ہے، لمبا پٹا حجر اسود کے سامنے، یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس پٹے پر اگر ادھر کا چہرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہیں. تو چونکہ وہیں سے طواف شروع کرنا ہے تو پہلے تو اس پٹا، جو پٹا ہے اس پٹے پر کھڑے ہو کر کے شروعات کی جائے گی، لیکن جب پہلے نیت جب کرنی ہے تو پٹے سے باہر کھڑے رہیے، اس طرح کے پٹا آپ کی دائیں طرف، دائیں پاؤں سے لگا ہوا ہو، آپ کی دائیں طرف ہو اور آپ اس پٹے سے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں ہو، تو یہ کھڑے رہ کر کے نیت کر لیجیے کہ اللہ میں بیت اللہ کے طواف کی کا ارادہ رکھتا ہوں سات چکر، اور یہ عمرے کے واسطے اس کو میری طرف سے آسان کر دیجیے اور میری طرف سے قبول کر لیجیے. اس کے بعد ذرا سا کھسک کر پٹے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اب آپ استقبال کی، استقبال کا مطلب ہے کہ طواف کے شروع میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، اور جیسے یہ کھڑے ہوئے نماز میں جس طرح اٹھاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد، یوں بول کر کے آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. بس یہ پہلی مرتبہ کرنا ہے، طواف جب شروع کریں گے پہلا چکر شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے، شروعات میں پہلے، اب یہ ہاتھ جو اٹھائے گئے ایسا پورے طواف میں پھر دوبارہ کانوں تک اٹھانا نہیں، اس کو ان کے یہاں کہتے ہیں استقبال. تو پہلا استقبال یہ ہے. اس کے بعد اب استلام، استلام کا اصل معنی تو ہے بوسہ دینا، تقبیل. تو وہ اگر حجر اسود کے بالکل قریب ہوتے تو وہاں پر ہم حجر اسود کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر کے منہ سے بوسہ دیتے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے تو دور سے خالی اشارہ کر دیا جاتا ہے. استلام نمبر دو پر، تو پہلے استقبال کریں گے پٹے پر کھڑے رہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد اب استلام، استلام کے لیے ہاتھ جو اٹھائے جائیں گے وہ سینے تک، لیکن حجر اسود کے پاس ہم موجود ہوتے اور حجر اسود ہمارے سامنے ہوتا تو ہمارے سینے کے سامنے آتا، تو یہاں پر بھی ہمارے ہاتھ یوں حجر اسود کی یوں، جیسے یوں سمجھو خیال میں کہ گویا حجر اسود کے دونوں طرف یہ ہمارے ہاتھ رکھے ہوئے، اتنا اونچا یہاں کان تک نہیں، یہاں اور وہ آگے کی طرح یوں ہاتھ میں، اور پڑھ لیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یوں سمجھ کر کے گویا حجر اسود پر رکھے ہوئے تھے، اور اب اس کو بوسہ دے دو. اب بوسہ دینے کے بعد اب یوں گھوم جاؤ اسی پٹے پر، پٹے پر یوں ہی ایک دم پورے اس طرح گھوم گئے کیا حضر اسود آپ کی بائیں طرف، کعبۃ اللہ بائیں طرف، اب آپ طواف شروع کیجیے. یعنی طواف اس طرح کرنا ہے کہ کعبۃ اللہ ہماری بائیں طرف رہے گا، اور طواف کے دوران جو ہے کعبہ کی طرف نظر نہیں کرنی، اپنے سامنے نگاہ رکھنی ہے نیچی رکھتے ہوئے. تصور البتہ یہ کرے آدمی کہ کعبہ کے اوپر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں کا حصہ مجھے بھی مل رہا ہے. طواف کی حالت میں اس کو دیکھنا منع ہے اور مکروہ ہے. اور اگر سینہ تو اس کی طرف کرنے کی بالکل اجازت نہیں, اگر اس طرف سینہ اس کی طرف کیے ہوئے کچھ چلے ہوں تو اتنے حصے کو دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ آپ کا طواف شروع ہوا. اب آپ پورا وہ حتیم والا جو حصہ ہے اس کو بھی طواف کے اندر شامل کر لیں, اندر بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, پورا گھوم کر کے آئیں گے. اب اس طواف کے چکر کے دوران آپ دعا کیجئے, تسبیح پڑھیے, تیسرا کلمہ پڑھیے, چوتھا کلمہ پڑھیے, اور بھی قرآن پاک کی تلاوت, لیکن تلاوت کے مقابلے میں تسبیح کو جو ہے ترجیح دی گئی ہے. دعاؤں کا اہتمام کیجیے, ہر چکر کی دعا, فلاں چکر میں یہ دعا, تو وہ جو معصور دعائیں ہیں. ویسے حدیث میں کوئی تعین کے ساتھ کہ پہلے چکر میں یہ دعا, ایسا کوئی حدیث میں آیا نہیں ہے. مختلف جامع دعائیں تھیں, علماء نے ان کا انتخاب کیا ہے اور کہا پہلے چکر میں یہ پڑھیے, دوسرے چکر میں یہ پڑھیے آسانی کے لیے. باقی یہ کوئی تعین نہیں ہے. جو دعائیں آپ کو یاد ہوں اور عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنی زبان میں, اردو میں, گجراتی میں جیسے مانگتے ہیں دعا مانگیے, کوئی اس کے پابندی نہیں ہے کہ عربی میں ہونی چاہیے. لیکن اس طرح کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, بعض زور زور سے نہ خود پورا یا دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں, ایسا نہیں. اب یہ گھوم کر کے آپ دوبارہ اس پٹے پر آئے, جب دوبارہ اس پٹے پر آئیں گے آپ تو اسی طرف, یعنی وہی آپ کا کندھا جو ہے وہ تو کعبہ بائیں بائیں حصہ کعبہ کی طرف, اسی طرح کریں, اور اسی طرح پاؤں کا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں کرنا ہے. پاؤں کا رخ کعبہ کی طرف کیے بغیر جس دھیرے سامنے اسی طرح رکھتے ہوئے اب حضرت اسود کی طرف یوں گے. وہ جو آپ نے استلام کیا تھا نا سینے کے, سینے کو بھی گھمائیں گے, سینے کو گھما کر یوں ہاتھ سے پھر وہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور پھر بوسا دیا, اور پھر دوسرا چکر شروع کیا, دوسرا پورا کیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. یہ سات چکر پورے کریں گے تو وہ ایک طواف کہلائے گا. بہت سے حضرات ناواقفیت کی وجہ سے ایک چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک دو روز پہلے سنایا کہ میں حج میں گیا تھا, حج سے فراغت کے بعد آٹھ روز کا قصہ ہے کہ وہ دو نوجوان تھے اور ایک بڑے میاں تھے. کہا وہ دو نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج تو میں نے آٹھ جو ہے طواف کیے, اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اتنے کیے. وہ بڑے میاں تعجب کر رہے تھے, اور اس لیے کہ بڑی بھیڑ کا زمانہ تھا اور جتنا وقت اس میں تھا اتنے وقت میں اتنے طواف ہو سکتے. پھر پوچھا بھائی تم نے کہ آٹھ مرتبہ کروں, وہ ایک چکر کو ایک طواف. حج ہو چکا تھا, حج کا حج ہو چکا تھا, اور اب یہ طواف کا یہ مطلب یہ سمجھے ہوئے ہیں جو سامنے آیا, تو حج میں کیسا طواف کیا ہوگا آپ اندازہ لگا. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے واقفیت حاصل کریں. اتنی بڑی رقم خرچ کر کے جب جاتے ہیں تو پھر اس کو صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ سات چکر, ہر چکر پر استلام کیا جائے گا. شروع میں جو استلام کیا جاتا ہے وہ, اور ساتواں چکر ختم ہونے کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ تو سنت موقعہ ہے, سنت ہے. باقی استلاموں کے متعلق مستحب یا سنت بتلاتے ہیں. دوبارہ ہر چکر کے شروع میں وہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حضرت اسود کے سامنے جب آتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, یوں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, جہالت اور نادانی کی وجہ سے. دوسرے بھی ہمارے لوگ بھی بات بیچارے ناواقف دیکھا دیکھی وہ بھی اسی طرح سب کرتے ہیں. تو ایسا نہیں, آپ صحیح طریقہ سیکھ کر کے جائیے, اور کسی کی ایسے غلط طریقے کو دیکھا دیکھے ہمیں اختیار نہیں کرنا. بارہ اس طرح سات چکر جب آپ, اب ایک بات یاد رہے بھول گیا ہمیں کہنا جی, ہاں وہ بھول گیا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی چونکہ یہ عمرے کا طواف ہے اور اس کے بعد صحیح کرنی ہے, تو عمرے کے طواف جی وہ طواف جس کے بعد صحیح کی جائے گی, عمرے کا یہ طواف ہے, اس میں ایک تو استباع اور ایک ہے رمل. استباع کا مطلب یہ ہے کہ یہ چادر جو ہوتی ہے اوپر والی چادر, اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر پچھلا سرا یہاں اوپر لا کے بائیں کندھے پر اگلا سرا بھی ادھر پیچھے ڈال دیا. مطلب یہ ہے کہ اس چادر کو اس طرح اوڑھنا ہے कि ये दायां कंधा हमारा खुला रहे, बगल के नीचे से उस चादर को निकालना, बाकी बदन धपा रहेगा, बायां कंधा भी धपा रहेगा, दायां कंधा खुला है। वहाँ बाजारों को आप देखेंगे तो पूरा हरामी इसी तरह बांधे रहते हैं। हालांकि ये इस्तिबा जो है वो सिर्फ उस तवाब में किया जाता है जिसके बाद सही करनी है। ये एक तो इस्तिबा, इस्तिबा वाली ये हालत जो है वो सातों चक्कर में होगी तवाफी के अंदर बस, और इसी तवाब में रमल भी करना है। रमल पहले तीन चक्कर में किया जाता है। जब आप शुरू करेंगे तो उस वक्त रमल का मतलब ये है कि आप जो है कंधे हिलाते हुए और जरा तेज कदमों से, छोटे छोटे कदमों से चलें, जैसे अखाड़े के अंदर पहलवान जो होता है सीना तान करके कंधे हिला करके चलता है इस तरह। तो ये पहले तीन चक्करों में रमल करना ये भी सुन्नत है। और वैसे अगर भीड़ हो तो भीड़ हो तो थोड़ी देर ठहर जाए फिर चले इसी तरह, इस तरह तीन चक्कर में रमल करके बाकी चार चक्कर आम चाल से चलें। और इस्तिबा यानी ये जो चादर डालने वाली शक्ल थी वो तो पूरे तवाब में बाकी रहेगी। अब जब सातवां चक्कर पूरा हो गया तो सातवां चक्कर खत्म होने के बाद भी आपको इस्तिलाम करना है, यानी वही हाथ का इशारा करके बोसा देना है। ये आठवीं मर्तबा हुआ। ये कौन सा हुआ? एक तवाब में ये आठवीं मर्तबा इस्तिलाम हुआ। अब इससे जब ये तवाब पूरा हो गया अब आपको दो रकात अदा करनी है। तवाब की दो रकात वाजिब है लेकिन मकरू वक्तों में उसको अदा नहीं किया जा सकता। आप अगर फजर की नमाज के बाद तवाब कर रहे हैं तो तुलू आफ्ताब के बाद जब इशराक का वक्त हो जाए तब उसको अदा कर सकते हैं, उससे पहले फारिग हुए हो तो नहीं। या असर की नमाज के बाद कर रहे हैं तवाब तो फिर वो दो रकात अभी नहीं बल्कि गुरूब आफ्ताब के बाद अदा की जाएगी। दोबारा ये देखना है कि मकरू वक्तन हो तो दो रकात अदा करनी है। और दो रकात अदा करने के लिए बेहतर जगह जो है एक वहाँ एक जो है एक जो है एक छोटी सी बुर्जी बनी हुई है, उसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ है जिस पत्थर का नाम है मकामे इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे और जब बैतुल्लाह की दीवार ऊंची हुई तो ऊंचाई पर काम करने के लिए उन्होंने एक पत्थर तलाश करवाया। अल्लाह ताला ने ये पत्थर आसमान से भेजा था फरिश्ते के जरिए से। हजरत इस्माइल तलाश करने गए तो फरिश्ते ने इसी की निशानदेही की, वो ले आए। और ये पत्थर की खसूसियत ये थी कि जूं जूं तामी ऊंचे होती गई ये पत्थर भी ऊंचा, जरूरत होती तो नीचा हो जाता था, ऑटोमेटिक था गया। तो बहरहाल ये वहाँ उसके तामीर के दौरान हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम के कदमों के निशान भी उसके ऊपर पड़ गए। तो उस वक्त से जो है वो यादगार के तौर पर वो पत्थर वहीं रखा गया। वाकफी मकाम इब्राहिम तखेदुम मकाम इब्राहिम मुसल्ला, या कुरान के अंदर भी आया तुम बहिना तुम की इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, उन निशानियों में ये पत्थर भी है। तो पहले जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो वो बिल्कुल काबतुल्लाह की जड़ में था, तवाब करने वाले तवाब करते थे और वो नमाज पढ़ने वाले भी वहाँ, तो वो नमाज पढ़ने वालों की वजह से तवाब करने वालों को ज़रा दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में उसको ज़रा पीछे करवाया, वहाँ जहाँ इस वक्त है वो जगह, वो उस जगह पर लाया गया हजरत उमर के ज़माने में। उससे पहले काबतुल्लाह की बिल्कुल जड़ में था और वो इसीलिए कि वो वहाँ था, लोग जब नमाज पढ़ते थे तवाब करने वालों को, आज तक तवाब करने वालों को, और लेकिन आज हजरत उमर है नहीं क्योंकि से हटा रहे हैं उसको। तो बहरहाल जो है अभी जिस जगह पर है वो वही जगह है जहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने लाकर उसको रखवाया था। तो उस पर हजरत इब्राहिम अला नबीना वाली सलात वसलाम के कदम मुबारक के निशान है। तो अब ये दो रकात जो पढ़ी जाएगी इस तरह पढ़ी जाएगी उससे पीछे की तरफ, क्या आप जब काबतुल्लाह की तरफ मुंह करें तो आपके और काबा के बीच में ये मकाम इब्राहिम आ जा रहे। अब जितना मकाम इब्राहिम के करीब होगा उतना अच्छा, लेकिन भीड़ भाड़ के ज़माने में जबकि वहाँ लोग तवाफ कर रहे हों और उन तवाफ करने वालों को तकलीफ हो तो ये शरीयत इजाज़त देती नहीं दरा हट करके, वरना तो लोग तो वहाँ तो हल्का बना करके अपने आदमियों को नमाज पढ़वाने के लिए सब जो जानने वाले जानते हैं क्या क्या वहाँ शक्लें होती है। तो बहरहाल और पीछे हटिए और पीछे, यहाँ तक के वो मुसक्फ छत वाला हिस्सा जो मस्जिद हराम का وہاں سے بھی آپ دو رکعت اس طرح پڑھیں کہ سامنے دورا کوئی پڑھتا ہے پہلے کون مقام ابراہیم اور پھر آگے بیت اللہ, تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے. اور وہاں نہیں تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ دو رکعت پڑھی جا سکتی ہے. بھائی یہ دو رکعت آپ نے ادا کی, یہ طواف کی دو رکعت باجی, اور یہ دو رکعت ادا کرنے کے بعد آپ زمزم پر تشریف لے جائیں, وہاں زمزم کا پانی نوش فرمائیں, جتنا بھی زیادہ پی سکتی ہوں, زیادہ سے زیادہ پینا جو ہے وہ اس کا بابرکت ہے. اس وقت تبھی جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, اللہم انی نافعا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء وعملا صالحا وشفاء من کل داء. یہ دعا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آئی ہے. بارہ اور بھی جو دعائیں مانگے اس کے بعد ویسے ملتزم پر آیا جاتا ہے, ملتزم پر آ کر دعا, لیکن جہاں پر حالت احرام میں اور ملتزم پر وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے قریب آ کر کے دعا مانگ لیجیے, پھر آپ صحیح کے لیے تشریف لے جائیے. لیکن صحیح کے لیے جانے سے پہلے پھر ایک مرتبہ آپ کو استلام کرنا ہے وہی پٹے پر کھڑا رہ کر. یہ گویا حجر اسود کا نویں مرتبہ استلام ہوگا. کتنی مرتبہ؟ یہ نویں مرتبہ ہوگا. استلام کر کے آپ پھر اسی پٹے پر سے پٹے پر چلے جائیے, وہیں صفا پہاڑی آگے آتی ہے, بابو صفا وہی ہے, پرانا بابو صفا, تو وہاں اوپر بڑھیں گے تو وہاں آپ کو صفا پہاڑی نظر آئے گی. تو وہاں جاتے ہوئے ابدا بیما بدا اللہ بھی صفا والمروۃ من شعائر اللہ یاد ہو تو پڑھیں, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ صفا پر جب چلے جائیں تو ذرا سا اتنا اونچائی پر چڑھیں کہ وہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے, ستونوں کے بیچ میں سے بیت اللہ وہاں سے نظر آئے گا. تو وہاں کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں, قرآن پاک کی 40 آیتیں پڑھے اتنی دیر تک دعا, لیکن اتنا صبر ہوتا نہیں ہے. کہاں سات چکر میں سات مرتبہ ایسا شاید ہی کوئی ہے وہ جو اس کا اہتمام کرتا ہو, وہ لوگ گجرت میں پہلے اور آخر میں کر لیں تو بھی غنیمت, لیکن بہرحال کرنے کا اہتمام ہماری طرف جب آئے ہی کیا اتاول ہے, کیا چلا جاتا ہے, کون سی بس پکڑنی ہے, ہم تو اسی لیے آئے ہیں. تو بہرحال یہی کام اگر کر لیں, یہ تو وہ جگہیں ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کے لیے ہم نے تمنائیں کی تھی, اللہ نے موقع دیا ہے تو پھر اس میں تاخیر ہونی, اس میں جلد جلدی سے کام لینے کی ضرورت نہیں. اب دعا جب کی جائے گی تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, سورہ فاتحہ کی شروع کی آیت ہے, اور یہ ساری چیزیں ثنا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ, اور پھر درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر دعا مانگیے, سب کے لیے دعا مانگیے, دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اب صفا سے مروہ کی طرف جائیے. یہ استباع جو تھا نا, استباع کیا ہوا تھا, وہ تو وہ دو رکعت جب آپ ادا کریں گے طواف کی اسی وقت دور کر دینا ہے. طواف کی دو رکعت جو استباع ختم کر کے پڑی جائے گی کندھا ڈھانپ کر کے. خیر اب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے راستے میں میلین اخضرین یعنی سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر, ستون بھی سبز رنگ کے بنائے گئے ہیں. تو پہلا ستون جو آتا ہے وہاں سے لے کر دوسرے ستون تک ذرا تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے چلنا ہے جپٹ کر کے, لیکن یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. اور وہ ستون جو پہلا ہے اس سے 6 پہلے 9 پہلے دوڑنا شروع کیا جائے گا, اور وہ دوسرا ستون ختم ہو اس کے 6 بعد تک. اور اس میں بھی دعا, رب فرہم ورحم تجاوز اما تعلم انکا انتر آزور اکرم, یہ معصور دعا ہے. ویسے عام دعائیں جو بھی ہو آپ پڑھیے, دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ پھر آگے بڑھیے مروہ کی طرف, مروہ تک پہنچیں گے تو وہاں بھی ذرا اونچائی پر چڑھ کر کے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اندازہ لگا لو, وہاں سے کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا لیکن اندازہ وہاں نشان بنے ہوئے ہیں کہ بھائی قبلہ کی طرف یہ منہ ہے, اور وہاں پر بھی اتنی دیر تک آپ دعا کیجیے. یہ جو آپ صفا سے مروہ تک پہنچے یہ ایک ہوا, ایک شوق. پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئیے, یہاں راستے میں وہی دونوں سبز رنگ کے ستون آئیں گے, سبز رنگ کی لائٹ آئے گی, وہاں آپ کو اسی طرح جپٹ کر کے چلنا ہے دوڑ کر کے, اور اسی طرح دعا مانگنی ہے. پھر آپ مروہ پر صفا پر پہنچے, یہ دوسرا چکر ہوا, پھر صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا, پھر صفا سے مروہ پانچواں, پھر مروہ سے صفا چھٹا, اور پھر صفا سے مروہ ساتواں ساتواں یعنی مروا پر آپ کا آپ کی یہ صحیح کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اس میں تقریباً پون گھنٹہ گھنٹہ لگتا ہے, لمبا فاصلہ ہے. اور اپنے ساتھ کمزور ہوں تو ان کی رعایت کرتے ہوئے چلیے آپ. جب یہ پورا ہو جائے تو صحیح کی بھی دو رکعت مستحب بتلائی گئی ہے مسجد کے اندر جا کر کے, وہاں مروا پڑھنا پڑے وہاں اندر جا کر کے پڑھے. اور صحیح سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا سر صاف کرا دیجئے, یہ عمرہ پورا ہو گیا. یہ عمرے کا طریقہ, یہ عمرے میں عمرے کو بھی چھوٹا حج کہا گیا ہے. یہ عمرہ آسانی سے آپ کرنا سیکھ جائیں گے تو حج کرنا اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ تو عمرہ کرنے کے بعد ابھی اگر حج کے ایام آنے میں دیکھو, ایک طرح حج کے مہینے, تو حج کے مہینے تین ہیں, شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ. پورا نہیں بلکہ ذی الحجہ کی 13 تک آدھا سمجھیے. اور حج کے ایام یعنی حج کے دن یہ 5 ہیں, 9, 10, 11, 12 اور 13, یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. تو حج کے ایام تک جو ہے آپ, بلکہ حج کے ایام سے ایک دن پہلے جب مینا جانے کے لیے نکلتے ہیں وہاں تک آپ مکہ مکرمہ میں اسی طرح احرام کھول دیں گے, جب بال کٹوا لیں گے. بال کٹانے کے معاملے میں بھی بہت سے لوگ وہاں بعض مرتبہ وہاں بچے کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں, دوسروں کی دیکھا دیکھی جو بال کٹوا لیے اور یوں سمجھتے ہیں ہم حلال ہو گئے. اس طرح ہمارے یہاں حلال ہوتے نہیں ہیں. اور آدمی احرامی میں رہتا ہے, پھر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, خوشبوئیں استعمال کی, بہت ساری جنایتوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے. اس لیے پورے سال کے بال کٹوائے جائیں. جب اتنی بڑی عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں بھی بالوں سے اتنی محبت کہ کٹانے میں آپ احتیاط برتیں, پرہیز کریں, یہ تو بڑی بری بات ہوگی. اور اگر قصہ کروانا ہے, منڈوانا نہیں ہے, استرا نہیں لگوانا ہے, تو بال کم سے کم ایک پوروے سے اوپر بڑے ہونے چاہیے. کیا آپ جب آپ مشین سے کٹوائیں تو کٹے ہوئے بال کتنے ہوں؟ ایک پوروے کے برابر ہوں, پھر آپ کے سر پر بچے تو ٹھیک. اب لمبے لمبے بال لے کر کے گئے ہیں تو ممکن ہے, چھوٹے بال اگر لے کر کے گئے ہیں اور پوروں کی مقدار نہیں ہے تو پھر وہاں کینچی سے یا مشین سے کام نہیں چلے گا, بلکہ استرائی لگوانا پڑے گا. بار آپ پاری ہو گئے, بال کٹوا دیے, احرام کھل گیا, یہ عمرے کا احرام تھا. اب حج کا احرام, تو حج کا احرام پھر جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے مینا جانے کا وقت آئے گا آدمی ذی الحجہ کو, تو اسی صبح کو آپ غسل کر کے اسی طرح دو چادریں پہن کر کے حرم میں جائیے. طواف حرم کی ویسے بھی حرم کا تحیہ, جیسے مسجد میں آتے ہیں تو تحیۃ المسجد کے طور پر دو رکعت پڑھتے ہیں, حرم میں تحیے کے طور پر طواف کرنا ہے. ویسے بھی جب بھی موقع ملے آفاقی یعنی باہر سے گئے آدمی کے لیے طواف ہی بہتر ہے. جتنا طواف کر سکو کرنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. موقع پھر جو بار بار ہاتھ میں آتا نہیں. بار آپ تیاری کر کے چادریں پہن کر حرم میں جائیے, طواف تحیہ کیجئے, اور اس کے بعد جو ہے دو رکعت احرام کی نیت سے پڑھیے اور سلام پھیر کر کے حج کی نیت کر لیجیے. اللہم انی اُرید الحج فیسر لی و تقبل ہو منی, اور لبیک پڑھ لیجیے, حج کا احرام شروع ہو گیا. اور یہ لبیک اور تلبیہ, یہ نیت دو چیزیں تو کرنی ہے جیسا میں بتلا چکا ہوں. اب آپ یہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی, فجر کی نماز کے بعد ہفتہ طلوع ہونے کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہوں. اب اگر وہاں حکومت جو ہے آج کل کیونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے رات سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, معلم کی طرف سے اگر یہ تقاضا ہو کہ رات کو جانا ہے بسیں ملے گی, تو بھائی آسانی اسی میں ہے. اپنے آپ کو زحمت اگر نوجوان ہیں اور دیکھے بالے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر اسی بسوں میں جانے میں سلامتی ہے. خاص کر کے عورتیں کمزور وغیرہ ہوں تو اس کے ساتھ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چلے جائیں. اور صبح کو جانے کو مل جائے تو بہت اچھا. بارہ صبح کو یا رات کو جب بھی مینا پہنچ گئے, مینا پہنچنے کے بعد ایک دن وہاں ٹھہرنا ہے 8 تاریخ کو, اور اس کے بعد 9 کو جو ہے 9 ذی الحجہ کو مینا ہی میں فجر کی نماز ادا کریں گے. 9 ذی الحجہ کو مینا میں جب فجر کی نماز ادا کریں تو سلام پھیرنے کے بعد پہلے تو تکبیر تشریف پڑھیں گے جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے. ویسے تلبیہ موقع بموقع پڑھتے رہنا چاہیے احرام کی حالت میں, نمازوں کے بعد, ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت اور مختلف حالات میں. تو بہرحال یہ تلبیہ پڑھ کر کے اب جو ہے وہ سورج جب طلوع ہوگا اس کے بعد مینا سے عرفات جانے کے لیے روانہ ہوں گے. وہاں بھی بسیں آتی ہیں, معلم کی طرف سے حکومت کا انتظام موجود ہے معلموں کے واسطے سے, اور پھر اس بس میں بیٹھ کر کے آپ عرفات پہنچ جائیں گے. زوال سے پہلے اگر عرفات پہنچ گئے تو وہاں کوئی عمل خاص کرنا نہیں ہے, زوال کے بعد ہی اصل تو وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے. وہاں تک اگر آپ اگر غسل کا موقع مل جائے ایسے ہی پانی ڈال کر کے تو وہ اچھا ہے, غسل وسل کر کے اور دوسری ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جب زوال ہو جائے, زوال ہو جانے کے بعد آپ ظہر کی نماز ادا کر دیجیے. اپنے خیموں میں ادا کی جاتی ہے, اپنا امام مسافر ہے یا مقیم ہے اس کی تحقیق کر لی جائے, خود بھی مقیم ہے یا مسافر ہیں. آج کل چونکہ مینا کو بھی مکہ ہی کا ایک حصہ قرار دے دیا گیا ہے, چلے یہاں سے جانے کے بعد آٹھویں تاریخ کو ملا کر اگر 15 دن پورے ہوتے ہیں تو آپ مقیم قرار دیے جائیں گے, اور اگر 15 دن پورے نہیں ہوتے کم رہتا ہے تو اس صورت میں آپ مسافر ہیں, اور پھر اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. اب عرفات میں بھی آپ اس وقت مسافر سمجھے جائیں گے, اور زہر کی نماز آپ کو اگر امام بھی آپ کا مسافر اور آپ بھی مسافر ہیں تو دو پڑھنی ہے, اور اگر آپ مقیم ہیں اور امام مسافر ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ دو پوری کر لیں گے, اور امام مقیم ہے تو آپ مسافر ہوں تو بھی ان کے پیچھے آپ کو پوری نماز ادا کرنی ہے, اور زہر کی نماز ادا کر کے آپ وقوف عرفات جو اصل رکن ہے اصل حج ہے اس میں مشغول ہو جائیے. وقوف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کی عبادت میں کھڑے کھڑے, ویسے تو دھوپ میں کھڑے رہے وہ اچھا ہے لیکن اگر طبیعت اس کو برداشت نہ کرتی ہو تو سائے میں کھڑے رہے تو اچھا ہے, نہیں تو بیٹھ کر, بیٹھے بھی تک گیا ہو تو لیٹ کر, بہرحال اللہ کی یاد میں ذکر میں مختلف طریقے ہیں. جیسے لیلۃ القدر کے لیے کہا گیا کہ ایک رات میں مختلف عبادتیں, تلاوت بھی کرے, تسبیحات کا بھی اہتمام کرے, دعاؤں کا بھی اہتمام کرے, نفل نماز بھی, تسبیحات و تسبیح, چونکہ ہمارے یہاں تو ابھی خیمے میں وہ پڑے گا زہر, اور اثر اپنے وقت پر پڑے گا, جب تک کہ اثر نہیں پڑی ہے وہاں تک نفل کی پابندی نہیں ہے, اس لیے صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہے تو اثر سے پہلے پڑھ سکتا ہے, پھر جب اثر کا وقت ہو تو اثر کی نماز پڑھی جائے گی, اور غروب آفتاب تک اس میں مشغول رہنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کا جو ہے ٹور آرگنائزر یا آپ کا معلم یا آپ کے آدمی یوں کہیں کہ بھائی بس آ گئی ہے بیٹھ جاؤ, تو بیٹھ جائیں, بس میں بیٹھے بیٹھے شور شار کرنے کے بجائے اپنا مشغول رہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چڑھنے میں اور ہنگامہ آرائی میں لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں, وہ وقت بڑا قیمتی ہے, اپنا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف رہے, چاہے آپ بس میں بیٹھ رہے ہوں, چڑھ رہے ہوں, بیٹھ گئے ہوں, تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے, اصل میں دل کا تار وہاں لگا ہوا ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کو مشغول رکھیے عبادت کے اندر, اور غروب آفتاب سے پہلے تو نکلنے کی وہاں سے اجازت ہی نہیں ہوتی, بہرحال آفتاب ڈوبنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوں گے مزدلفہ کے لیے, وہ تو آپ بسوں میں بیٹھے ہی ہوں گے, بسوں میں ہی جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو اگر عشاء کے بعد عشاء کا وقت ہو چکا ہے تو مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں پہلے مغرب کی نماز اور اس کے بعد عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک ہی اقامت سے ادا کرنی ہے, اور مغرب کی نماز کا سلام پھیر کر کے تکبیر تشریق کہیں گے اور لبیک بھی پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد فوراً عشاء کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ مغرب کی سنتیں, پھر عشاء کی سنتیں, وتر وغیرہ پڑھیں. لیکن اگر آپ جلدی پہنچ گئے مزدلفہ, ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا ہے, تو آپ کو ابھی مغرب نہ پڑھیں, بلکہ اس دن مغرب آپ کو عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے دونوں نمازوں کو ساتھ میں, تو جب تک کہ عشاء کا وقت نہ ہو جائے وہاں تک مغرب میں مشغول نہ ہو, بڑا عشاء کا وقت ہو گیا ہو اور دیر میں پہنچے ہو تو کوئی سوال نہیں, جاتے ہی پہلا کام یہ کریں گے ضرورتوں سے فارغ ہو کر استنجا وضو سے نماز پڑھ لیں, اور یہ رات بڑی بابرکت رات ہے, بعض لوگوں نے اس کو لیلۃ القدر سے بھی افضل قرار دیا, اس کو عبادت, ویسے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اگر تھکے ہوئے ہوں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیں, اللہ ہمت دے نوجوان ہیں تو پوری رات عبادت میں مشغول رہیے, اور تو آرام کرنا ہے تو عشاء مغرب سے فارغ ہو کر کے پھر تھوڑی دیر ذکر میں مشغول رہ کر شروع رات میں تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ آرام کر لیجیے, پھر اٹھ کر کے استنجا وضو سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہو جائیے. یہاں تک کہ جب صبح صادق ہو تو صبح صادق ہوتے ہی اذان دے کر کے اپنے قافلے والوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیجیے فجر کی, اور اب اس کے بعد وہاں عبادت میں مشغول. یعنی عبادت کا مطلب ہے کہ نماز نہیں, دعا, ذکر, تلاوت, یہ ہے وقوف مزدلفہ. وقوف مزدلفہ واجب ہے, واجب ہی ہے. بہت سے آج کل کیونکہ عربوں کے یہاں رات کو ہی وہ لوگ چلے جاتے ہیں, وہاں مزدلفہ میں تھوڑی دیر ٹھہرے, آدھی رات کے بعد روانہ ہو گئے, اور صبح شادی کو اس سے پہلے تو مزدلفہ چھوڑ کے مینا میں داخل ہو گئے. ہمارے ہندوستانی حاجی بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی طرح آدھی رات کو صبح شادی سے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ وقوف مزدلفہ جو ہمارے یہاں واجب ہے, اور ہمارے یہاں اس کا وقت صبح صادق کے بعد, ان کے آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں صبح سے صبح صادق کے بعد, تو صبح صادق کے بعد وقت آئے اس سے پہلے نکل جاتے ہیں تو دم واجب ہوتا ہے. تو بہرحال وہاں رہے, اور سب جب سورج طلوع ہونے والا ہو, خوب روشنی پھیل جائے, تو سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے وہاں مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے, اور اب چاہے بس کے ذریعے سے چاہے پیدل مینا پہنچ کر پہلا ہی کام جو ہے ہم کو جمر اقبا بڑا شیطان جو ہے اس کی رمی کرنی ہے. تو اب یہ جمر اقبا مزدلفہ میں جب تھے تو وہاں کنکریاں چن لینی ہیں, آپ تینوں دنوں کے واسطے, چاروں دنوں کے واسطے آپ جو ہیں وہ 70 کنکریاں پہلے دن کی 7 اور باقی 3 دنوں کی 21-21 کے حساب سے, اور احتیاط زیادہ لیں تو بڑا لے کر کے اس کو دھو بھی لیں, ایک عبادت اس سے ادا کی جانے والی ہے. اور مینا میں پہنچ کر کے اگر ہمت ہے اور موقع ہے آسانی سے جا سکتے ہیں تو زوال سے پہلے ہی جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو جائیں. ویسے وہاں اپنے جو پرانے ساتھی ہیں, تجربہ کار ہیں, ان سے مشورہ کر کے عمل کرنا ہے. جوش میں پہنچ گئے اور پھر بھیڑ کا شکار ہو گئے ایسا نہیں, وہاں مسائل بڑے یہ ہیں. تو اگر اللہ ہمت دے اور آسانی پیدا کر دے بہتر تو یہی ہے کہ سیدھے جمرہ عقبہ پر جا کر کے آپ اس کی رمی کریں. رمی سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو چونکہ آپ نے عمرہ کیا تھا اور ابھی حج کیا تو آپ کا تمتو ہو رہا ہے, اس لیے آپ پر قربانی یعنی حج کی تمتو کا جانور دم واجب ہے. وہ آپ جانور ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ جائیں گے, اور وہ بھی بڑی دور ہے جو لوگ جانتے ہیں. بہرحال کسی کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیں, یا اپنے ساتھیوں میں سے جو پرانے ہوں تجربہ کار ہوں ان کو پہلے سے طے کر لیں, وہ جا کر کے جانور ذبح ہونے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈے. یہ ترتیب ہے جمرہ عقبہ کی رمی نمبر اول پر, اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا نمبر دو پر, اور اس کے بعد جو ہے وہ بالوں کا منڈوانا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان تین چیزوں میں ترتیب واجب اور ضروری ہے, اور اس کے بعد بال منڈوا کر کے مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے. یہ طواف زیارت اس کے بعد کرنا سنت ہے, باقی طواف زیارت اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, سنت کے خلاف ہوگا. آپ آج کل تو بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ مزدلفہ سے مینا جانے کے بغیر سیدھے پہنچ گئے کہاں, یہ ٹور والوں کو دیکھ رہا ہوں, وہاں مکہ پہنچ گئے اور وہاں طواف زیارت کر لیا تو ایسے مسئلے. بھائی طواف تو کر سکتے ہیں, وقت تو شروع ہو جاتا ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں, تو طلوع آفتاب کے بعد, لیکن وہ سنت کے خلاف ہوگا. سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ تین چیزیں اس کے بعد طواف زیارت. ویسے طواف زیارت کا وقت یہ دسویں کی صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر 11ویں اور 12ویں کی شام تک ایام نہر میں 3 دن تک رہتا ہے. تو بہرحال یہ 3 کام تھے اس دن, جمرہ عقبہ کی رمی, جانور کا ذبح کرنا اور بالوں کی صفائی, تینوں میں ترتیب. لیکن آج کل کے حالات کے پیش نظر ہمارے یہاں علماء کی جو مجلس تھی اس میں ایک تو جمعیت علماء کی طرف سے ادارہ بحوث فقہیہ انہوں نے بھی, اور جو ہے فقہ اکیڈمی کی طرف سے جو سیمینار ہوا تھا اس میں بھی تقریباً ہندوستان کے تمام علماء کا جو یہ تھا لوگوں کے موجودہ حالات کے پیش نظر کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آدمی ترتیب کا خیال رکھے, لیکن خدا نہ کرے حالات کے پیش نظر اگر ترتیب پر عمل نہ ہو جائے نہ ہو پاوے تو ابھی اس پر دم واجب ہونے کا حکم لگاتے نہیں. تو بہرحال یہ اہتمام اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے ہو جائے ترتیب کا تو بہت اچھا ہے. یہ جب آپ اپنا سر صفائی کرا چکے تو آپ مکہ چلے جائیے, وہاں آپ طواف زیارت کر کے واپس مینا جائیں گے. بولنا تو آسان ہے یہ سب, اگر ساری جمرہ عقبہ کی رمی ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے. تو بہرحال ویسے جیسا جیسا موقع اس کے مطابق آمد جام دے. دوسرے دن بھی یعنی 10-11 کو آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے, اور یہ جو 11 کو اور 12 کو بھی, اور 12 کے بعد 13 کا قیام آپ کو اختیار میں ہے. تو 11 اور 12 میں دو دن جو ہے مینا کے اندر آپ کو تینوں جمرات, تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے, اور اس کا وقت جو ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. 11 کو تو ٹھیک ہے, لوگ زوال کے بعد ہی جاتے ہیں, اس کا سنت وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک, اور غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک, بہرحال کراہت کے ساتھ, لیکن آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کراہت کا بھی حکم رکھتے نہیں, بہرحال جائز وقت ہے. لیکن 12 کو جب دن روانگی کا دن ہوتا ہے, تو آج کل اب پھر عربوں کی وجہ سے بہت سے لوگ گڑبڑ کرنے لگے. اللہ کا اصل اور اس کا وقت تو وہی زوال کے بعد ہے, لیکن بہت سے لوگ صبح سے نکل جاتے ہیں اور یہ جمعرات کی رمی کر کے, یہ رمی ادا ہوتی نہیں, دم واجب ہوتا ہے. یاد رکھیے, کسی نے اگر ایسا کر لیا ہو, اور رمی خود کرنی ہے, مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی ہو, ہاں اگر اتنا معذور ہے کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا, یا بیمار ہے, بیمار ہونے کی وجہ سے چل کر وہاں رمی جمعرات تک, جہاں جمعرات ہیں وہاں نہیں جا سکتا, سواری بھی نہیں ملتی, یا سواری ملتی ہے لیکن سوار ہونے کی طاقت نہیں ہے, بیمار سست ہو گیا ہے اور بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں دوسرے کو نائب بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ رمی جمار جو کی جائے گی, پہلی جمرہ اقبا کی رمی کریں گے, تو وہ 7 کنکریاں ہیں وہاں, یہ جمرہ اقبا بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں, تو شیطان کیا, وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے, وہاں ایک ستون بھی بنا ہوا ہے, لیکن اس ستون کا نام بھی جمرہ نہیں, ہمارے یہاں تو جمرہ اس جگہ کا نام ہے. وہ ستون تو ایک قسم کی علامت ہے کہ آپ کنکری اس طرح پھینکیے کہ اس ستون کی جڑ میں پڑے, اس ستون سے 3 ہاتھ سے زیادہ دوری پر اگر پڑے گی تو وہ معتبر نہیں ہے, 3 ہاتھ یا اس کے اندر پڑے گی تو وہ معتبر ہے. لوگ اسی کو شیطان سمجھتے ہیں, اور اسی کو جو ہے بڑے بڑے پتھر ہیں, چپل ہیں, مارتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گویا شیطان سے اپنا زندگی بھر کا بدلہ وصول کر لیا, حالانکہ عین اس وقت شیطان ان پر سوار ہوتا ہے. اس لیے کہ سنت طریقہ ہوتا نہیں, تو بہرحال اس کا اہتمام ہو. اور کنکری جو ہے وہ یہ ہاتھ میں ہی دونوں انگوٹھے اور انگلی میں لے کے یوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح کے بغل بھی نظر اونچا کر کے ماری جائے گی, بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن. یہ جب کنکری پہلی ماری جائے گی, حج کا تلبیہ ختم ہو جائے گا. ویسے اس سے پہلے حج کا تلبیہ پڑھا جاتا رہے گا موقع بموقع, اور دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, دوسرے اور تیسرے دن جو ہے, جو تینوں جمروں کی جب رمی کریں گے, تو پہلے جمرے کی رمی کرنے کے بعد ذرا کنارے پر ہٹ کر دعا بھی کر لیں گے 50 آیتوں کی بقدر دیر تک, پھر دوسرے کی رمی کر کے بھی دعا کریں گے, اور تیسرے کی رمی کر کے چلائیں گے, اور 12 کو رمی کر کے اگر آپ مغرب سے پہلے مکہ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, اور مغرب اگر وہاں ہو گئی مینا میں تو مکروہ لکھا ہے, لیکن آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے مکروہ بھی کہتے نہیں ہیں, لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے آپ کو روانہ ہو جانا چاہیے. صبح صادق اگر وہاں ہو گئی مینا میں تو پھر 13 کی رمی بھی آپ پر واجب ہو جائے گی, اور 13 کی رمی زوال سے پہلے بھی کرنا مکروہ تنزیہ کے ساتھ درست ہے, اور وہاں بھی بہتر تو یہی ہے کہ زوال کے بعد کی جائے. بہرحال 12 کی رمی یا 13 کی رمی کرنے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, اب وہاں قیام کریں, جانے کا وقت آئے, اس سے پہلے آخری طواف کر لیں, طواف ودا, تو وہ روتے ہوئے اور تضرع اور گریہ وزاری کے ساتھ اس طرح یہ آخری جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا, اس طرح یہ حج کی مختصر ترتیب آپ کے سامنے آ گئی. احرام کی حالت میں استھما کا پمپ لے سکتے ہیں دوائی کے طور پر, تو اگر اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. دوائی مکہ مکرمہ کے قیام میں عمرہ کرنا بہتر یا طواف کو ترجیح دی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس میں لکھا ہے کہ طواف کی کثرت جو ہے وہ افضل ہے, لیکن عمرہ بھی کر سکتے ہیں, منع نہیں ہے, کریں اپنی طرف سے دوسروں کی طرف سے. صفا پہاڑ پر سورہ کہف پڑھنے کی کچھ فضیلت ہے؟ ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. 50 ثواب کی کوئی فضیلت؟ ہاں 50 ثواب کی فضیلت ہے بھائی, 50 ثواب ہوں تو اس کا خاص یہ ہے, خاص فضیلت ہے, وہ معلم الحجاج میں بھی لکھی ہوئی ہے، مجھے برابر الفاظ یاد نہیں رہے. الفاظ میں مکہ مکرمہ میں شامل مانا جائے گا؟ نہیں مانا گیا، اس کو الگ ہی مانا ہے. اگر وقوف سے پہلے مقیم ہے تو عرفات میں قصرہ کرے یا نہیں؟ وقوف سے پہلے مقیم ہے تو عرفات کے اندر تو پوری پڑے گا، مقیم بن چکا. اور ایک بات اور یاد رکھے، یہ تو آٹھویں تاریخ کو شامل کر کے 15 دن اگر مکہ پہنچا اور ملتے ہیں تو وہ مقیم بن گیا، اور اس سے کم ہے تو وہ مقیم نہیں بنا. لیکن عرفات سے آنے کے بعد، عرفات سے 9ویں کو عرفات کرتے ہیں، 10ویں کو مینا میں آ گئے، تو اب مینا میں آپ پہنچنے کے بعد سے لے کر آپ کے گھر واپس آنے یا مدینہ منورہ جانے کا پروگرام ہے تو وہاں تک اگر 15 دن بنتے ہیں تو وہیں سے مقیم بن گئے. کب سے؟ مینا ہی سے. کہاں سے؟ 10ویں کو. قرضہ لے کر یا ملکت بیچ کر حج کو جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں اگر قرضے کی ادائیگی کا اطمینان ہے تو، ورنہ تو وہ جو پہلے دوسرے قرض ہیں ان کو بھی ادا کر کے جانے کی تاکید کی جاتی ہے حقوق سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے. حال دیکھنا حرام ہے یا حلال؟ حال تو نہیں دیکھا جاتا بھائی. مدینہ شریف کے اندر کیمرے والا موبائل لے کے جاتے ہیں اور فوٹو پاڑتے ہیں. فوٹو تو پاڑنا منع ہے بھائی. ایک یہاں سے گئے، وہ جا کر سب تو بیمار ہو گئے اسپتال میں، گورنمنٹ کی طرف سے عرفات لیکن خود رمی نہیں کی تھی، کسی کو وکیل بنا دیا تھا. یہاں سے جب تندرست تھے اور 3 دن کی رمی خود نہیں کی، تندرست تھے وکیل بنایا، لیکن بہرحال جس وقت رمی کا وقت آیا اگر وہ بیمار تھے اور رمی کرنے کے قابل نہیں تھے تو کوئی رمی تو ہو جائے گی، نہیں تو نہیں ہوگی. دم نہیں ہوئی دوسرے کی دی تو دم بازی دے، دما اس وقت تو نہیں دیا، تو دم تو پوری زندگی میں جب چاہیں دے سکتے. کوئی بہن ایام میں ہو اور وہاں جا کر احرام نہ اتار سکے اور 8 تاریخ ذی‌الحجہ کا وقت ہو گیا تو پہن کر بہن کیا کرے؟ یعنی کسی عورت نے اگر عمرے کا احرام باندھا اور وہاں مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو حیض آ گیا اور مینا جانے کا جب وقت آیا تو وہ حالت حیض میں ہے، ابھی تو عمرہ کیا نہیں اس نے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ذرا سے بال اپنے کاٹ کر یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنے عمرے کا احرام کھول دیا، یہ تو عمرے کا احرام چھوڑا، اس طرح ربض عمرہ کہتے ہیں اس کو، عمرہ چھوڑنا. اور اب وہ حج کی نیت کرے گی اور حج کا احرام باندھے گی، وہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے حج کے ارادے سے تو حج کا احرام شروع ہو گیا، اور مینا جاوے اور حج کے افعال ادا کرے. اس لیے کہ حج کے اندر بھی ثواب تو ممنوع ہے، نماز ممنوع ہے، باقی تو سارے کام کرے گی. اور وہ جو احرام چھوڑا بغیر عمرہ کیے ہوئے تو بعد میں عمرے کی قضا کرنی ہے، اور اس عمرے کا احرام چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا ہے. لیکن تمتو کا ارادہ جو اس نے کیا تھا تو تمتو تو اس کا ہوا نہیں، اس لیے وہ تمتو والا دم جو ہے وہ اس پر واجب نہیں، اس کے بدلے میں وہ آ گیا. مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں جس کو جو اس میں مبتلا ہوا ہے وہ بات اچھی طرح سمجھ لے، سمجھے ہوئے تھے اس کی حالت میں نفل ثواب کر لیا، اس ثواب کو دہرائے بغیر آگے اب کیا کرے اگر اس حالت میں جا رہا تو آپ کو. ادا کر لیں اس کی اوپر جو ہے اس کو دینا ہے وہ دے، اس پر تلافی کریں، دعا کر لیں بھائی.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں اور حج میں جانے والے ہیں، نہایت عافیت سہولت کے ساتھ ان کا یہ سفر شروع کروا کر نہایت عافیت سہولت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اللہ ان تمام کے لیے حج کے تمام مناسک ارکان اور افعال کی ادائیگی سنت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر آسان کر دے. اے اللہ ہر طرح کی جنایتوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کے برکات و فیوز و انوار سے اے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما. اے اللہ وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نگاہوں کی خاص طور پر حفاظت کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ وہاں کے برکات کے حصول کا شوق اور جذبہ اور ولولہ پیدا فرما. اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ تیرے جو بندے تمنا کیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اسباب و وسائل پیدا نہیں ہوئے ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے بھی اسباب و وسائل پیدا فرما. جن کے لیے رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمعہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی عطا فرما. مقدمات میں محفوظ کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.